اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافئة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے صحت و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک کا تحفہ عنایت کیا، اور تمام درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں ماہ رمضان کی اہمیت آشکار ہوئی. ماہ مبارک رمضان میں سورہ واقعہ کی تلاوت قرب قیامت اور تیاری روز آخرت، غفلت کے پردے ہٹ گئے جب مولا کا جملہ سخت ہوا، اور او قلوبکم، اپنے دلوں کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کہا مولا کیسے خیال کیجئے، کیا خیال کریں؟ فرمایا خلاصہ روایت کہ جب تم سفر کر رہے ہو اور تمہارے دل میں یاد خدا نہ رہے تو تم سوچو کہ اس زمین پر آج تم چل رہے ہو، کل تم اس کے اندر چلے جانا ہے. جب تم گھر میں جاؤ اور تمہیں یاد خدا نہ رہے تو یاد کرو کہ اسی گھر سے ایک صدا بلند ہوگی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. کبھی تصور کرو جب تم کسی جنازے کو لے کر چلو کہ تم میت کو لے کر نہیں جا رہے، خود لیٹے ہوئے ہو، لوگ تمہیں لے کے جا رہے ہیں. میرا کہنا بڑا آسان اور ہم سب کا سننا اور سمجھنا بھی آسان، مگر موت کا تصور، آخرت کی یاد کی باتیں، اور آئیے اس سے پہلے کہ میں حور و غلمان کی باتیں شروع کروں اور آج کے جوانوں کے لیے ایک نیا پیغام سورہ واقعہ سے حاصل کریں، اور بہت بڑا اعتراض خواتین کی جانب سے آج حل کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے مسائل کا بیان. مسائل کے بیان میں اور روزے کے حوالے سے کچھ وقت کے بارے میں کل بات آئی تھی. ایک سوال کسی مومن نے کیا کہ اذان فجر سے کتنی دیر پہلے انسان کو کھانا اور پینا چھوڑ دینا چاہیے. تو اذان فجر کوئی معیار نہیں ہے. اذان نماز سے پہلے ہو تو اعلان وقت ہے، اذان اگر دیر اور تاخیر سے دی جائے تو یہ تذکر اور یاد دہانی ہے. اذان ہر قضا نماز کے ساتھ منجگانہ میں اگر دے دی جائے تو یہ بطور ذکر ہے. اور کبھی حادثے اور سیلاب اور زلزلے کے موقع پر اذان دی جائے تو یہ امان کا باعث، اور کبھی بے اولاد اس کو بیٹا نہ ہوتا ہو اذان دے تو یہ اذان حاجت کے عنوان میں شامل ہے۔ اذانیں مختلف ہیں، اذان کا ترجمہ اعلان ہے، فجر کی اگر اذان نہ ہو تو فجر تو تب بھی ہوگی۔ سلام ہو ان اذان دینے والوں پر کہ جنہوں نے اگر ایک دن اذان نہ دی تو فجر مؤخر ہو گئی۔ ہمارے اور آپ کے یہاں اذان معیار نہیں ہے، وقت معیار ہے۔ بہت آسان کر دیا، اب آپ کہاں تلاش کیجئے گا، باہر نکلیے اور دیکھیے آسمان پر صبح کاذب کسے کہتے ہیں اور روشنی سفید کیا ہے، کہ جو دائیں سے بائیں چلی، یا وہ کون سی روشنی ہے جو اوپر سے نیچے آ کر پھیل گئی، یہ کون تلاش کرے گا؟ ہم جس ماحول میں رہتے وہاں اتنا وقت کہاں ہے؟ بہت آسان کر دیا کہ آپ کے سامنے پورے اوقات نماز کا ایک چارٹ موجود ہے، اگر اس چارٹ پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ کے لیے حجت، ورنہ آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ سپوز 5:05 پر اذان فجر کا وقت لکھا ہوا، اول وقت فجر 5:05، اس سے کتنی دیر پہلے انسان کو کھانا اور پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ تو کوئی شرعی بات ایسی نہیں اس پر یہ کہا جائے کہ 10 حجت ہیں، 9 نہیں، 8 دلیل ہیں، 7 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت آسان سی مثال کہ کچھ باتیں ہیں جو احتیاط کے طور پر کی جاتی ہیں۔ وضو میں اپنی کوہنیوں سے ہاتھوں کو دھونے میں شریعت کہتی ہے کہ تھوڑا سا کوہنی کے اوپر سے لے لیجئے تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ جتنا دھونا واجب تھا وہ کور ہو گیا۔ یا اس کا اور عمدہ سا مسئلہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے ساتھ میدان عرفات میں نہیں، مزدلفہ میں نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے پاس لیے چلتا ہوں، وہاں تمام علماء مربی کے جو تربیت دے رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی گائیڈ یہ ہے، آپ کی رہنمائی یہ ہے کہ آپ حجر اسود کی پٹی سے پہلے، پٹی تو اب نہیں ہے، حجر اسود کے کارنر سے پہلے ایک قدم پہلے احتیاطاً نیت کر لیجئے، مگر نیت میں قدم شامل نہیں ہوگا۔ بہت غور کیجئے گا، ذرا سا مسئلہ ہے اور اس سے اونچ اور نیچ پیدا ہو جاتی۔ آپ نے چلنا ہے حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک، 7 مکمل کرنا ہے، مگر ابتدائی چکر شروع کیجئے گا تو ایک قدم پہلے سے، تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ جہاں سے شروع کرنا تھا وہاں سے شروع کیا گیا۔ یہ ایک قدم شامل طواف نہیں ہے، بہت غور کیجئے گا، ایک قدم شامل طواف نہیں ہے۔ آخری چکر جب 7 مکمل ہو رہے ہو تو ایک قدم آگے بڑھ جائیے تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ جتنا آپ نے چکر کو مکمل کرنا تھا وہ مکمل کر لیا، مگر یہ ایک قدم جو آپ آگے بڑھ گئے یہ شامل طواف نہیں ہے۔ اگر آپ نے شامل طواف کر لیا طواف باقی۔ تو یہ 10 پہلے والے اگر آپ نے شامل نیت اور روزہ کر لیے تو روزہ رہے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے، فرق ہے احتیاط میں اور عمل واجب میں۔ یہ احتیاط ہے کہ 10 پہلے، بعض علماء نے، مراجع نہیں کہہ رہا ہے، بعض علماء نے 8 پہلے، بعض علماء نے، بعض نے 12 پہلے، کیا احتیاط یہ ہے؟ مثلا آیت اللہ سید ابن حسن کربلائی قائل تھے کہ 10 پہلے، یا آغا جعفر قائل تھے 12 پہلے، یا اور کوئی نام لوں معتبر 9 پہلے۔ تو یہ علماء کے اقوال ہیں، مگر یہ 10 12 یا 9 یا 11 یہ روزے میں شامل نہیں ہے۔ روزہ اسٹارٹ ہوگا کب؟ جبکہ اذان فجر کا وقت ہو جائے۔ البتہ کھانا اور پینا آپ نے پہلے سے چھوڑ دینا ہے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ جتنا وقت آپ نے بھوکا رہنا تھا، امساک کرنا تھا، اتنا وقت آپ نے کور کر لیا ہے۔ مسئلہ مکمل ہوا، اس کی آسانی کیا ہوئی کہ آپ اگر سحر کھاتے ہوئے 4:55 سے 56 ہو گئے تو خوف نہیں آنا چاہیے. اور شریعت نے سحری کو واجب نہیں کیا, مستحب رکھا, سنت رسول قرار دیا, کیجئے تو ثواب ہے. اور اگر کوئی یہ سوچ کر سحری کرے کہ اس سے میں دن میں روزے کے لیے تقویت حاصل کروں گا تو گرچہ یہ نیت بری نہیں ہے لیکن اصل تقویت تو خدا کے نام سے حاصل ہوتی ہے. سپوز فرض کر لیتے ہیں دن میں کسی وقت طبیعت خراب ہوئی اور 10 کے اندر اندر جسم کا سارا پانی نکل گیا تو کیا سحری باقی رہ گئی؟ سحری سنت رسول ہے اور سنت رسول میں کوئی تعداد معین نہیں ہے. ایک قطرہ پانی یعنی ایک گھونٹ پانی پی لیجئے سحری ہو گئی, ایک لقمہ کھا لیجئے سحری ہو گئی, ایک کھجور کھا لیجئے سحری ہو گئی, تو اب وقت میں وسط مل گئی آپ کو اور پھر سحری کی کم از کم تعریف سامنے آ گئی. البتہ اتنا یاد رکھیے کہ وقت سحر سورہ انا انزلنا کی تلاوت نہ بھولیے. سورہ انا انزلنا کی تلاوت انسان کو بہت بلند مقام دلواتی اور یہ کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی دعائے سحر کا عنوان ہے. دوسرا مسئلہ, روزے کی حالت میں کیا انسان مسواک یعنی برش کر سکتا ہے یا نہیں؟ برش کرنے کی دو صورتیں, ایک برش صرف اس طرح سے کیا جائے کہ انسان خالی برش بغیر پیسٹ کے استعمال کر لے, اور ایک برش اس طرح استعمال کیا جاتا کہ باقاعدہ پیسٹ استعمال کرتا, تو کیا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے؟ تو تمام مراجع نے جب ان سے استفتا کیا گیا, میں فتوے بیان نہیں کر رہا استفتاءات بیان کر رہا ہوں اور سید حجت موسوی خوئی کے جمع کی وہ بیان کر رہا ہوں, سوال کیا گیا کہ اگر کوئی اپنے دہن میں اپنے منہ میں ایک برش کو لے جاتا ہے اور برش کے اندر پانی موجود ہے, پانی کتنا ہوگا؟ ایک قطرہ یا اس سے بھی کم, اور وہ پانی اس کے حلق میں چلا جاتا ہے, تو تمام مراجع نے لکھا کہ اگر حلق میں چلا گیا تو روزہ باطل ہے اور آمدن اس نے یہ عمل کیا, آمدن پانی کو اندر لے لیا تو روزہ بھی باطل ہے اور کفارہ قضا کے ساتھ واجب ہے. گویا پتہ چلا اصل میں کھانا کھانا یا نہ کھانا یہ مسئلہ نہیں ہے, اصل میں حکم شریعت کا احترام مسئلہ ہے. ایک قطرہ پانی بھی نہ جانے پائے, اتنی پابندی. تو اگر آیت اللہ خمینی, آیت اللہ خوئی, آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ بہجت, آیت اللہ تبریزی, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی, ان تمام مراجع کا یہ جواب تھا کہ اگر ایسا ہو گیا روزہ باطل, اگر پانی اتنا کم ہے کہ لعاب میں مل کر ختم بھی ہو جائے تو اس لعاب سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لعاب کو آپ باہر نکال دیجئے, خارج کر دیجئے, منہ سے جدا کر دیجئے, اس کے بعد جو اوریجنل لعاب ہے اس کو آپ پی سکتے. اسی کے ساتھ سوال, دوسرا سوال یہ کہ کیا پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ تو جواب بالکل اسی انداز کا ہے کہ آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں, دن میں کسی وقت چاہیں پیسٹ کر لیجئے, مگر یاد رکھیے کہ پیسٹ کرتے وقت کوئی ذرہ, کوئی اس کا ایک آلودہ قطرہ آپ کے لعاب کا اس میں پیسٹ شامل ہو گیا ہو, حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اگر ایسے پیسٹ کر سکتے ہیں تو شریعت نے پیسٹ کو حرام قرار نہیں دیا. مسئلہ نمبر 3, حالت روزہ میں کیا غرارہ گگلز کرنا جائز ہے؟ خیر ماشاءاللہ سردی کا موسم نہیں ہے اور آواز کا مسئلہ سامعین سے زیادہ خود مولانا کا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آواز بیٹھ گئی تو اب غرارے کرنے ہیں یا نہیں کرنے, شریعت روکتی ہے یا چھوڑتی. مجتہدین کے انداز پہ حیرت ہوئی, انہوں نے پوچھا کیا ممکن ہے کہ ایسے غرارے بھی کیے جائیں کہ حلق میں کچھ نہ جائے؟ یہ الفاظ لکھے ہوئے الفاظ, کیا ممکن ہے کہ ایسے بھی غرارہ کیا جائے کہ حلق میں کچھ نہ جائے؟ تو مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہتے ہیں اگر کوئی ایسے طریقے سے آپ گگلز کرتے ہیں، غرارے کرتے ہیں کہ حلق میں کچھ جانے نہ پائے تو جائز ہے، مگر کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بڑا مشکل ہے کہ اس طرح سے غرارے ہو جائیں اور حلق میں کچھ جانے نہ پائے. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم مراجع کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور کچھ باتیں وہ تو جو مراجع ہم کو پڑھانا چاہتے ہیں. خاص جواب دیا. سوال نمبر 4، یہ بتائیے کیا حالت روزہ میں دانت سے خون نکل آئے تو حکم کیا ہوگا اور اس کو وہ گھونٹ گیا؟ اگر حالت روزہ میں خون دانت سے نکل آیا اور اس نے گھونٹ لیا تو روزہ باطل، عمدن کیا تو کفارہ بھی واجب، بغیر عمد کے کیا تو کفارہ واجب نہیں. عمد کی تعریف کیا ہے؟ خدا سے اعلان جنگ کرتے ہوئے کہ تو نے منع کیا میں کر کے دکھاتا ہوں، یہ ہے عمد. تو نے منع کیا میں کر رہا ہوں. اگر عمدن کیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب، اور اگر عمدن نہیں کیا تو روزہ باطل ہے. یہ الگ مسئلہ کہ امساک بھی کرنا ہے، عجیب مشکل کہ روزہ بھی گیا اور امساک بھی کرنا. امساک سارا دن بھوکے اور پیاسے رہنا ہے. اس کے بعد مسئلہ دانت کے خون کا نکالنے کا مسئلہ، کل بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا حالت روزہ میں دانتوں کا علاج کرا سکتے ہیں، اور اگر اس کو ڈینٹسٹ فل کرنا چاہے کسی خالی جگہ کو دانتوں کے اندر تو کیا فل کرا سکتے ہیں؟ تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ جس اسٹائل میں اس کی چیئر پر لٹایا جاتا اور انسان کے دانتوں کی صفائی یا بھرائی ہوتی، بڑا مشکل ہے کہ حلق میں کچھ جانے سے بچ جائے. کمال ہوگا اگر کوئی ایسی طریقے سے علاج کروا لے کہ حلق میں کچھ نہ گیا ہو تو جائز، روزہ باطل نہیں. البتہ مکروہات میں تمام مراجع نے بیان کیا کہ خون کا نکالنا مکروہ، دانت کا نکلوانا مکروہ، ہر ایسا کام کرنا مکروہ جس سے کمزوری پیدا ہو جائے کراہیت کے باب میں. مسائل کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بات تمام. سوال پوچھا گیا کہ کل مفطرات صوم کتنے ہیں؟ تو معروف ہے 9. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں اس مجمع میں کوئی آیت اللہ شبیر زنجانی کا مقلد ہو، ان کے نزدیک 7 ہیں. یہ 7 ہوں یا یہ 9 ہوں، یا آیت اللہ سیستانی کے نئے فتوے کی روشنی میں ایک کے بارے میں احتیاط ہو، 9 میں سے ایک کے بارے میں احتیاط ہو. خلاصہ سوال یہ کہ کیا ان کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا؟ تو جتنے مفطرات صوم، کھانا پینا، ہم بستری کرنا، کسی طرح سے اپنے آپ کو اس حالت میں لانا کہ منی خارج ہو جائے، یا خدا رسول پیغمبر سے جھوٹ باندھنا یا جھوٹ حدیث گڑنا، الاخر اذان صبح تک حالت جنابت، نفاس اور حیض پر باقی رہنا، یہ سارے کے سارے، تو تمام مراجع نے یہ بیان کیا. گرچہ ہمارے یہاں کوئی جاہل قاصر نہیں ہے، اس معاشرے میں ہم مقصر تو ہو سکتے ہیں، قاصر نہیں ہیں. کیا مطلب مقصر؟ ہم معلوم کر سکتے تھے، معلوم نہیں کیا، کوتاہی کی، سو گئے، نہیں جا سکے، نیٹ پر چیٹ نہیں کیا، ویب سائٹ نہیں کھولی، آغا سیستانی کے پاس نہیں گئے، نہیں گئے، جا سکتے تھے نہیں گئے. مقصر. قاصر کون؟ جو جا ہی نہیں سکتا، اس کا مسئلہ الگ ہے. وہ اگر بھولے سے ان مبتلات کو انجام دے لے نہ جانتے ہوئے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. بلکہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو 3 باتوں کے علاوہ، کھانا پینا اور جمع، اس کے علاوہ باقی جتنے مبتلات روزہ ہیں انہیں اگر کوئی جاہل قاصر انجام دے دے جان بوجھ کر بھی تو روزہ باطل نہیں ہوتا. مگر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. اور آئیے مسائل کے ساتھ ساتھ آج کی شب کے حوالے سے تذکرہ آئے گا، مگر آخر میں ایک بہت بڑی شخصیت کا. لیکن پہلے سورہ واقعہ سے کچھ جنتی لوگوں کے رہائشی انداز. کیا خوبصورت جملے ہیں، متقین علی، متقین علیہ، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، متقابلین، اور ایسے بیٹھے ہوں گے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، مخلدون، ان کے پاس ایسے نوکر موجود ہیں کہ جو ہمیشہ خلد میں رہنے والے. یہ بچے کون سے ہیں؟ یہ بچے مومنین کے بچے. نمبر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کافر کے گھر پیدا ہوا اور بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کی شرعی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ جہنم میں ہے جنت میں؟ خدا یا انصاف کر، ظلم نہیں کر سکتا. یہ سوال معصوم سے کیا گیا. جواب میں ارشاد فرمایا کہ خدا روز قیامت ان کے لیے ایک مقام عمل بنائے گا، پریکٹیکل ان کا وہاں پر ہوگا. محشر کے کونے میں خدا کی جانب سے آگ روشن کی جائے گی اور ان تمام سے کہا جائے گا جنہیں آراف کا لقب دیا گیا کہ تم اس میں سے گزر جاؤ، یہ تمہارا امتحان ہے. اگر میں دنیا میں اپنے انبیاء کو تم تک بھیجتا، تم بالغ ہوتے، میری حجت سے سنتے، ایمان لاتے کہ نہیں لاتے، تو میری بات مانتے نا. اب میں خود کہہ رہا ہوں، اس میں داخل ہو جاؤ. جو داخل ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، اور جو داخل نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. خدا حجت پوری کیے بغیر کسی کو نہ جنت دے گا نہ جہنم. بہرحال یہ بچے کون سے ہیں؟ یہ بچے وہ ہیں جو مومنین کے بالغ ہونے سے پہلے جو بچے انتقال کر گئے وہ حضرت ابراہیم کی سرپرستی میں رہے، اب وہ جنت میں آپ کے ہمارے سامنے آئے ہوئے. ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ کہ نہیں جنت کے یہ بچے جنت میں بنائے گئے. بے اکوابن و اباریق، ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے، کیٹلز لیے ہوئے پلا رہے ہیں. کیا پلا رہے؟ شراب پلا رہے، خمر نہیں، شراب. بہت تھوڑا سا فرق ہے. خمر کہتے ہیں اس کو جسے ہم اردو میں شراب کہتے ہیں، اور عربی میں شراب کہتے ہیں اس کو جس کو آپ اردو میں شربت کہتے ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ کو میں جدہ ایئرپورٹ پہ لے چلتا ہوں کہ جہاں امیگریشن کے ایک طرف ایک خاتون جو پاکستان سے آئی ہیں اور ان کو ریسیو کرنے ان کا شوہر موجود ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے اور روح افزا کی بوٹل لے کر آئی ہیں، لال لال رنگ کا شربت ہے. امیگریشن والے نے پوچھا کہ ہادہ شراب، ان کہ شراب ہے. خاتون گھبرا گئی، شراب نہیں، شراب نہیں، یہ روح افزا ہے، شربت. ہارا شراب، ان شراب ہے، نہیں شراب نہیں ہے. پیچھے شوہر جو لینے آیا اشارہ کر کے کہہ دو کہ شراب ہے. خاتون کیسے بھروسہ کر لے؟ وہ شوہر ہے جو بیوی پہ بھروسہ کر لیتا ہے، بیوی شوہر بھروسہ کیسے کر لے؟ کیا تم مجھے یہاں شراب کہلوا دو گے؟ خیر بمشکل جان چھوٹی، یہ شراب کہاں سے جان چھوٹی. تو یہاں خمر نہیں ہے، یہ شراب ہے، اور ایسی شراب جس کو شراب طہور کہتے ہیں، ایسا شربت لیے ہوئے فرشتے آئے ہوئے جو آپ کو پلا رہے ہیں، جس کے پینے سے نہ تو سر میں بھاری پن پیدا ہوتا ہے اور نہ اونگ آتی ہے. اور پھر کچھ پھل ہیں جو آپ کے اختیار کے ساتھ جنت میں تیار کیے گئے ہیں. جو سا پھل آپ چاہیں، جو سا پھل، بغیر صاف کرنے کی زحمت، بغیر چھلکا اتارنے کی زحمت، بغیر بیج نکالنے کی زحمت، کے پھل ایسے ہیں کہ آپ کو صرف اتنی زحمت ہے کہ آپ اختیار کیجئے، پھر آپ کو کوئی زحمت نہیں. فاکہت مما یتخیرون، ضروری ہے کہ انسان بہشت کو یاد رکھے تاکہ دنیا کی لذتوں میں حرام سے بچے. اور اس کے بعد واللہ من تیرین مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت ہے، جو یہ چاہیں گے ویسا گوشت مل جائے گا. پرندوں کا گوشت، عجیب روایت. اچھا، اور کیا انداز ہے قرآن کا کہ پہلے فروٹ پیش کیے اور بعد میں میٹ پیش کر رہا، گوشت پیش کر رہا کہ اب یہ کھا لیجئے. پتہ چلا کوئی خاص بات ہے کہ پہلے فروٹ استعمال کیے جائیں؟ یہ خدائی طریقہ ہے کہ پہلے انسان کھانے میں فروٹ استعمال کرے، بعد میں گوشت استعمال کرے. رسول کی روایت ہے سید الطعام اللحم، کھانوں کا سردار جو ہے وہ گوشت ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والا. واللحم طیر مما یشتہون، جو وہ اشتہا کرتے ہیں وہ انہیں پرندے بھنے ہوئے مل جائیں گے. عجیب انداز ہے بھنے ہوئے، تو میں نے کہہ دیا، روایت کہتی ہے کہ پرندہ خود مومن سے کہے گا کہ میں فلاں فلاں علاقوں سے جنت میں ہو کر آیا، میں نے اتنی نہروں کا پانی پیا ہے، کیا تم میرے گوشت میں رغبت رکھتے ہو، چاہتے ہو؟ مومن جب اقرار کرے گا تو پرندہ اپنے پر کو مار کر گوشت الگ کر کے پیش کر دے گا. کیا انداز ہے، کوئی زحمت نہیں ہے. دنیا میں ہوتے تو کچھ نہ کچھ تو جلانا پڑتا، اور جب تک گوشت تیار ہوتا تب تک انتظار میں دل جلانا پڑتا. جنت میں یہ ساری مشکلات نہیں. اللہ میں تیرم مما یشتہون، یہاں تک تو بات تھی کھانے پینے کی، اب آئیے وحورن اینن. حور کسے کہتے ہیں؟ حور کے ترجمے میں لفظ حیرت بھی آیا، جس کے حسن کو دیکھ کر انسان اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا دے. یہ ایک محاورہ ہے اردو میں، انگشت بدندان رہ جانا، انگلیاں دانتوں میں رکھ کے رہ جانا. اتنی حیرت، اتنا حسن و جمال خدا نے اس وجود کو عطا کیا، اسے عربی میں حور کہتے ہیں. ایک اور ترجمہ، حور کہتے ہیں سفید سفید وجود رکھنے والی ذات کو، بالکل سفید. بعض نے لکھا کہ جیسے آنکھ سیاہی چاروں طرف مکمل، بیچ میں بیچ میں بالکل سفید اگر ماحول پیدا کیا جائے تو اس سفیدی کو حور کہتے ہیں. پاکیزگی کیا ہے، طہارت کیا ہے، اور گرچہ جب تذکرہ حور آتا ہے تو کچھ مومنین شرما جاتے ہیں اور آمین کہتے ہوئے پہلے گھر والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کیا حور سب کے لیے ہے یا نہیں. خیر، میں کسی عالم کی تقریر کا حوالہ نہیں دوں گا. حور پورے قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوا بس صیغہ مؤنث استعمال ہوا، تو اس سے ایک اجتماع پیدا ہوا کہ شاید حور کسی خاتون کا نام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. حور خدا کی ایک نعمت کا نام ہے. اور چلیے سن لیجئے کل کے روزے کے ثواب میں، اگرچہ میں بیان نہیں کر رہا یہاں محفل میں روز کا ثواب کسی خاص وجہ سے، مگر سن لیجئے جب تذکرہ حور آ گیا کل کیا ملے گا، کل کے روزے دار کو کیا ملے گا. اور روایت سعید ابن جبیر عبداللہ ابن عباس سے، نوادرات میں سے ایک روایت، کہ جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد میں در سفید کا ایک قبہ اور قبے پر نور کے 12,000 گھر اوپر اور 12,000 گھر نیچے، اور ہر گھر میں 1,000 تخت، اور ہر تخت پر خدا کی نعمت حور العین، اور ہر روز 1,000 ملائکہ کا آنا اور آ کر ان جنتی افراد کو سلام کر کے تحفے پیش کرنا. یہ کل کے روزے دار کا ثواب ہے، یہ مقربین کی بات نہیں کی میں نے. تو حور کیا ہے؟ اللہ کی ایک نعمت. این، این کیا ہے؟ بڑی بڑی آنکھوں والی. این کا ترجمہ ہے کشادہ چشم، بڑی آنکھوں والی. بہت سے مسائل ہوتے ہیں کہ جہاں خوبصورتی مختلف انداز سے پہچانی گئی، یعنی آنکھیں اگر بڑی ہوں تو خوبصورتی ہوتی ہے. تو خدا بندے عالم کی جانب سے خوبصورتی کیا ہے؟ کہ آنکھیں بڑی ہیں. لیکن سوال مکمل نہیں ہوا. حور عین جب مومن کے لیے وہ تبسم کرتی تو مومن کی جنت جگمگا اٹھتی ہے. مومن پوچھتا ہے یہ نور کیسا، کہ تیرے لیے جو اللہ نے حور بنائی اس نے مسکراہٹ سے اختیار کی ہے. اور جب اس مومن کی شریک حیات مومنہ صالح جنت میں لائی جاتی تو اس نور سے 40,000 گنا زیادہ روشنی پیدا ہوتی. جب مومن پریشان ہو کر پوچھتا ہے اب کون آیا ہے، اس حور سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہوگی، تو حور کچھ بھی نہیں ایک مومنہ خاتون کے مقابلے میں. گرچہ بعض علماء نے حور کو مذکر بھی لیا، کہ عورتوں کے لیے حور الگ ہوگی اور مردوں کے لیے حور الگ ہوگی، مگر اس پر مضبوط روایت موجود نہیں، صرف قول علماء ہے. بہرحال مومنہ کا مرتبہ حور سے بہت بلند ہے. امثال اللؤلؤ المکنون، بالکل ایسے جیسے کوئی موتی صدف میں رکھے گئے ہوں، اتنی محفوظ، اتنی پردے میں، اتنی حجاب میں. اگر حور حور ہو کر پردے سے باہر نہیں آتی تو مومنہ مومنہ ہو کر پردے سے باہر کیوں آ جاتی؟ خدا نے جس کو بنایا ہی حور ہے وہ پردے سے باہر نہیں آ سکتی، تو مومنہ اس کا نور 40,000 گنا زیادہ، پردے سے باہر کیسے آ گئی؟ اس کی پہچان یہی ہے، مکنون پوشیدہ ہے پردے کے اندر. جزا ام بما کانو یا ملون، یہ کیسے ملے گی؟ یہ نعمتیں کیسے ملیں گی؟ کل نعمتیں 11 ہو چکی اگر آپ انگلیوں پہ گنیے گا. جزا ام بما کانو یا ملون، یہ جزا ہے اس عمل کی جو یہ لوگ انجام دیا کرتے تھے. ساری نعمتیں ملیں گی مگر جزا کی بنیاد پر، اور جزا کب ہے؟ عمل کی بنیاد پر. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں نہ تو وہ لوگ سنیں گے لغو باتوں کو. جنت کے لوگ بڑے اچھے ماحول میں ہوں گے، کوئی گالی گلوچ، بری باتیں، غیبت، برائی، ایک دوسرے کو برا انداز سے پکارنا، کوئی الٹے سیدھے نام رکھنا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لغو نہیں ہوگا. ولا تاسیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، کوئی تہمت، کوئی الزام، کوئی زنا کی باتیں، کوئی شراب کی بات نہیں سنیں گے. الا قیلن سلامن سلاما، مگر یہ کہ جو قول ہوگا سلام سلام کا ہوگا. اسی لیے جنت کو ایک نام دیا گیا دار السلام. جنت کیا ہے؟ سلامتی کا گھر. اور آئیے قرآن کے 3 مقامات پر اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ سلام کی 3 قسمیں ہیں جو ان افراد کو ملنے والا. پہلا سلام سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم، سب سے عظیم سلام ان کے رب رحیم کی طرف سے ان پر نازل ہوگا، خدا سلام بھیجے گا صاحبان جنت پر. دوسرا سلام سورہ مبارکہ رات کے الفاظ، اور بہت غور کیجیے گا یہ الفاظ کیا ہیں. جنات عدن یدخلونہا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، پروردگار جنت چاہیے مگر وِد فیملی. صلوات پڑھ لیں محمد والا، ہے نا؟ چاہے دنیا میں فیملی سے جان چھڑا رہے ہوں مگر آخرت میں کیا چاہیے؟ وِد فیملی. جنات عدن، جنت عدن میں، یدخلونہا، یہ داخل ہوں گے کون؟ صاحبان تقوی اور ایمان. ومن صلحا من آبائہم، اور جو صالح ان کے والدین وہ بھی. وازواجہم، اور ان کی نیک بیویاں بھی جنت میں داخل ہوں گی. وذریاتہم، اور ان کی نیک ذریت بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکہ ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو، تمہیں یہ آخرت کا عمدہ گھر مبارک ہو جو تمہارے صبر کی بنیاد پہ ملا ہے. تو سلام ہو گئے. والملائکہ، تو ملائکہ سلام کریں گے، اللہ سلام کر رہا سورہ یاسین. اب نمبر 3 سورہ مبارکہ یونس، قرآن کا 10 سورہ، اتفاق سے آیت نمبر 10، بڑا عمدہ انداز قرآن کا. جنت میں جانے والے، دعواہم سبحانک اللہم، ان کا کلام صرف یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحفہ ہوگا سلام سلام کرنا. وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. دو دعوے ہیں اور ایک تحیت ہے. دعوے کون کون سے ہیں؟ جنت میں رہنے والے کیا کریں گے؟ یہ خدا کی پاکیزگی بیان کریں گے، خدا کی حمد بیان کریں گے. یہ ان کا قول ہوگا اور ان کا تحفہ ہوگا سلام، اور صرف سلام. آئیے یہاں تک بات کو روک کر آج سلام کریں ایک ایسی شخصیت پر جسے امام زمانہ نے سلام کیا. شاید اس سے پہلے اس تاریخ کو آپ نے اس طرح نہ منایا ہو، مگر آج ماہ رمضان کی تیسری شب ہے، پاکستان کی چاند کے لحاظ سے یہ تین تاریخ ہے، دونوں اعتبار مل رہے ہیں. شیخ مفید علیہ الرحمہ کی موت کی تاریخ، وفات کی تاریخ ہے. نام تھا محمد ابن محمد ابن نعمان، الملقب بشیخ مفید، اور آپ کی کنیت تھی ابن معلم. بغداد میں پیدا ہونے والا یہ مجاہد 336 ہجری میں 11 ذیقعد دنیا میں آیا، اور 70 سال سے زیادہ دنیا میں گزار کر یہ تین رمضان شب جمعہ تقریباً 412 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوا. آیا بھی بغداد میں تھا اور انتقال بھی بغداد میں ہوا. اگر اتنا عظیم عالم دنیا شیعت میں، ایسے عالم بہت کم دیکھے گئے، شیخ مفید علیہ الرحمہ. شاید آپ نام سنیں تو نام سے تو محسوس بھی نہ ہو، محمد ابن نعمان، شیخ مفید آپ کا لقب. ان کے بچپن کے حالات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، جوانی میں کیا کیا بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے آج کا مرجع اس کی اہمیت کیا ہوگی جب کل اس دور کا مرجع، جبکہ کتابیں کم تھیں، وسائل محدود تھے، اور معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ شخصی افراد تھے کہ وہاں سے وہ خبر لے کر آئے گا تو خبر پہنچے گی. اس زمانے میں ہمارا ہر مرجع، ایک فقہ نہیں اسلام کے سارے فقہ کا عالم ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی برادر اہل سنت آنا چاہے تو شیخ مفید کے پاس ان کے مسئلے کا جواب بھی ہوتا تھا. کوئی اگر اہل حدیث کا ماننے والا آئے تو اس کے مسئلے کا جواب بھی موجود ہے، اور کوئی فقہ اہل بیت کا ماننے والا آئے، وہ تو ہیں اس فقہ کو بیان کرنے والے، اور مسجد میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے. بہت معروف واقعہ، مگر آج کے مراجع کی عظمت کو بڑھاتا کہ اس دور کے عالم امام سے کتنا قریب، کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس کے شکم میں زندہ بچہ موجود ہے. اب بحث ہی چھڑ گئی ہے کہ کیا ایک زندہ کو بچایا جائے، پیٹ چیر کر بچے کو نکال لیا جائے، یا میت کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے ایسے ہی دفن کر دیا جائے. دو رائے پیدا ہو گئی ہیں. اب آپ بتائیے شیخ آپ کی رائے کیا ہے؟ شیخ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میت کو ایسے ہی دفن کر دو، یہ کافی ہے. وہ شخص یہ پیغام لے کر چلا، اور ابھی آگے راستے میں بھی نہ پہنچا تھا کہ پیچھے سے گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے شیخ مفید نے بھیجا ہے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے. اور انہوں نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا ہے. بہت غور کیجیے گا، جو لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں فتووں کی تبدیلی سے، اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میت کو دفن نہ کرنا، پہلے خاتون کے پیٹ کو چیر دو، بچے کو نکالو زندہ ہے، پھر دفن کرو. خیر وہ شخص یہی پیغام لے کے گاؤں پہنچا، اور میت دفن ہوئی مگر بچہ نکال لیا گیا. بڑے عرصے بعد وہ شخص دوبارہ شیخ مفید کے پاس آیا اور آ کر آپ کا شکریہ ادا کیا کہ بھئی آپ نے بڑا اچھا مسئلہ بیان کیا تھا. شیخ حیران، میں نے کب بدلا؟ میں نے تو مسئلہ بدلا ہی نہیں تھا، کہا نہیں آپکی طرف سے تو آدمی آیا تھا، آپ بھول گئے شاید. اس کے بعد شیخ مفید نے رونا شروع کیا اور دروازے بند کر دیے. اب میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، کچھ بیان نہیں کروں گا. آسان نہیں ہے، حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے، ایک مسلمان قتل ہو جائے ایک فتوے سے، کیا سمجھتے ہیں آسان ہے؟ بڑی ذمہ داری ہے. شیخ مفید جب پریشان تھے تو امام کی جانب سے خط آیا. خطوط تو امام کے اس سے پہلے بھی آ چکے تھے، مگر اب انداز یہ ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ لکھا، سلام اللہ علیکم ایہا العبد الصالح، اس پر سلام ہو اے عبد صالح، اللہ کا سلام. الناصر الحق والداعی الیہ، تو وہ ہے جو حق کی نصرت کرنے والا ہے، جو حق کی طرف دعوت دے کے بلانے والا ہے. شیخ تم نے فتویٰ دینا کیوں چھوڑ دیا؟ تمہارا کام فتویٰ دینا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تم نے اپنا کام کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر. ذرا پہچانیے، جو لوگ مشتہرین کے بارے میں مشکوک رہتے ہیں وہ ذرا غور کریں ایک جملے پر. ہر مرجع نے جب اپنے فتاوی کا رسالہ عملیہ آپ کو دیا تو لکھا اوپر، العمل بهذه الرسالت مجزی انشاء اللہ تعالی. یہ نہیں کہتا کہ حکم خدا ہے، حکم رسول ہے، نہیں کہتا، اس رسالے پر عمل مجزی ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا. یہ احتیاط کا عالم ہے. شیخ مفید، آئیے بات کو سمیٹ کے ختم کروں ورنہ ان کی تاریخ تو بہت لمبی. فتویٰ غلط ہوا تو امام نے اصلاح کر دی. خواب میں جناب فاطمہ زہرا کو دیکھا کہ دو بچوں کو لے کر آئی ہیں، حسن حسین کو، اور آ کر کہتی ہیں شیخ میرے بچے یہ، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کر دو. خواب کی تعبیر ملی، فاطمہ نامی خاتون آئیں کہ جو بیوہ ہیں اور دو بچوں کو لے کر آئیں، سید رضی سید مرتضی. اس کو خواب میں شہزادی کونے نہ کے بتاتی ہوں، اس کو امام سلام لکھتے ہوں، اور پھر جب اپنے شاگرد سے کسی مسئلے پر نزاع ہو گیا، سید مرتضی اور شیخ مفید، تو امام کی ذریعہ اقدس میں مولا کائنات سے مسئلے کا جواب پوچھا گیا، تو امام نے شیخ کو کیا خطاب دیا؟ الشیخ معتمدی والحق مع ولدی، شیخ ہمارا قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے، ثقہ ہے، مگر اس مسئلے میں حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. اس کے شاگرد کو امام بیٹا کہیں. اور آئیے، سید مرتضیٰ نے اس عالم کی نماز جنازہ پڑھائی بغداد کے میدان اسنان میں، تو 70,000 کا مجمع تھا. اور جب گھر میں ان کو امانتاً دفن کیا گیا، رات کو دفن کیا، صبح قبر پہ مرثیہ لکھا ہوا پایا، اس کو علماء نے امام کا مرثیہ کہا ہے، یوم علی آل رسول، آج آل رسول پر مصیبت کا دن ہے. چار جملوں کا پورا مرثیہ ہے شیخ مفید کے بارے میں، جو امام زمانہ نے ارشاد فرمایا ہے. اگر کوئی ایسا محب ہو تو آج امام اس پہ روتا بھی ہے، امام اسے سلام بھی بھیجتا ہے. اور آئیے، جب اس محب کی بات آئی تو مجھے ایک اور محب یاد آیا. کون سا محب؟ جو کربلا کے میدان میں خط لکھ کر بلوایا گیا تھا. آپ پہنچ گئے اس شخصیت تک، حبیب ابن مظاہر الاسدی. ابھی کربلا زیارت کے لیے گئے تھے تو ماحول آنکھوں کے سامنے دوبارہ آیا کہ جیسے ہی داخل ہوئے، رواق کے اندر پہلے زری پڑتی جناب حبیب ابن مظاہر کی. اللہ اکبر. حبیب کون؟ جب جناب زینب کبریٰ نے بھائی سے کہا کہ بھیا، روز سنتی ہوں کہ آج اتنے افراد اور آ گئے، بھیا آپ کیوں نہیں بلاتے؟ امام نے خط لکھ دیا، حبیب کے پاس خط آیا. خط کے الفاظ کیا تھے؟ چومتے ہوئے روتے ہوئے خط کے الفاظ سنائے اپنی زوجہ کو حبیب نے. کیا لکھا تھا؟ حبیب تم پہ ہمارا سلام ہو، حسین نے سلام لکھا حبیب کو، حبیب کوئی جانے یا نہ جانے، تم تو جانتے ہو نا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، حبیب تم تو جانتے ہو میں علی ابو طول کا لخت جگر ہوں، حبیب میری مدد کو پہنچو میں نرغ آدھا میں گر گیا، حبیب چلے ہیں اور اس طرح سے امام کی خدمت میں پہنچے، کربلا میں شور مچ گیا امام کے خیموں میں کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، جناب زینب کبریٰ نے بلوایا ہے، جاؤ اما فضا میرا جلدی سے جاؤ اور جا کر حبیب کو میرا پیغام پہنچا دو، ارے کیا بھجوایا، جا کر کہنا حبیب تم پہ شہزادی زینب کا سلام ہو، کہنا حبیب بڑا شکریہ اس حالت مصیبت میں ہم غریبوں کی امداد کو چلے آئے، حبیب کے پاس جب فضا نے سلام زینب کو پہنچایا، حبیب نے سر سے امامے کو پھینک دیا، خاک کربلا کو سر میں ڈال کے فرمایا شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام بجائے، حبیب ہمارا سلام. اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما، پروردگار حبیب ابن مظاہر اسدی کا واسطہ ہمیں امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ظہور امام کا وقت بہت قریب آ چکا مگر ہماری تیاریاں اب تک نہیں ہو سکیں، پروردگارہ ہم تو اتنے غافل ہیں کہ علامات کو دیکھتے ہیں خود تیاری نہیں کرتے، پروردگارہ اس قابل بنا دے کہ ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت آ جائے کہ خون حسین کا انتقام لے سکیں، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما، خاص طور سے عاشق علی مومن بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلہ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجئے. مرحوم سلیمان خاکو، مرحومہ فاطمہ بائی نظر علی، مرحومہ کلثوم بائی سلیمان خاکو، مرحومہ امینہ بائی سلیمان خاکو، مرحومہ شیریں غلام حسین خاکو، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے خاندان کے تمام مرحوم، مرحوم قاسم علی، محمد علی دینہ، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، ان تمام کے لیے ارسال فرما دیجئے، اور اس میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کو شامل فرمائیے گا کیونکہ آج ان کی روز وفات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاء محمد وعليه المعصومين، برحمتك يا ارحم الراحمين.